وعظه لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جب سے دعوت اللہ کے کام میں بیدار ہو کر مصروف ہوئی ہے، مولویوں کے کیمپ میں تو گویا کھلبلی مچ گئی ہے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، کچھ فکر کرو اور کچھ پیسے دو، کچھ ہم بھی کام کریں، مقابل پر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب گپے مار رہے ہیں، بالکل ترقی نہیں کر رہا ہے، صرف ہماری ترقی سے حسد کرتے ہوئے اب انہوں نے بوکھلا کے باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں. یہ جو اچانک پلٹا کھایا ہے انہوں نے، یہ اس بات کا غماز ہے کہ بہت گہری چوٹ پڑی ہے، بھندا گئے ہیں. ابھی تک ان کو ہوش نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں، کس طرح احمدیت کے رستے روکیں. لیکن جتنا یہ رستے روکنے کی کوشش کریں گے، یہ قطعی یقینی بات ہے، اٹل ہے، کہ اتنا ہی تیزی سے جماعت اور زیادہ ترقی کرتی چلی جائے گی. اب تو ان کی حسرتوں کے دن آ رہے ہیں جو بڑھتے چلے جائیں گے. اب تو ہماری مرادیں پانے کے دن آ رہے ہیں اور مرادوں والی راتیں آ رہی ہیں. دن بھی ترقی ہوگی اور رات بھی ترقی ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی. کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے. وہ آثار ہم دیکھ رہے ہیں کس رفتار سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا رہا ہے اور آگے بڑھاتا چلا جائے گا. اب تو لاکھوں پر خوشی ہو رہی ہے. میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب اس صدی سے پہلے کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سال میں احمدی ہوں گے. اب فکر ہے تو سنبھالنے کا فکر ہے. مجھے تو بس یہی ایک فکر لگا رہتا ہے کہ ان آنے والے مہمانوں کو سنبھالیں کیسے، کس طرح ان کی عزت افزائی بھی کریں اور ان کو اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھائیں، تاکہ یہ ہمارے ساتھ ڈیڈ ویٹ کے طور پر نہ چلیں بلکہ بوجھ اٹھانے والے ساتھی بن جائیں. کیونکہ جتنی آئندہ رفتار میں ترقی دکھائی دے رہی ہے، اس رفتار کے ساتھ ہمیں بہت سے کارکنوں کی ضرورت ہے جو ان کو سنبھالیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور نئے آنے والوں میں سے ہمیں لازماً وہ تیار کرنے ہوں گے. اس وجہ سے میں بہت دیر سے زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ نئے آنے والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کام کے بوجھ ڈالیں. میرا لمبا تجربہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو پیدائشی احمدی بھی ہوں، جب تک ان پر کام کے بوجھ نہ ڈالے جائیں وہ چمکتے نہیں. ان کی صلاحیتیں خابیدہ رہتی ہیں. بعض ایسے ہیں جو یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کنارے کے احمدی ہیں، ان سے بھلا کیا کام لیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب فطرت رکھی ہے کہ مومن پر جب بوجھ ڈالا جاتا ہے تو اور ترقی کرتا ہے. और बोझ भी एक ऐसा बोझ है जिसको उठाकर वो ज्यादा हल्के कदम होकर और भी तेजी से चलता है। उससे पहले उसके कदम बोझल होते हैं, उसका दिल भारी होता है, उसको नमाज की तरफ भी बुलाओ तो बोझल कदमों से आता है। लेकिन जब वो इस काबिल हो के उस पर नमाज पर लाने की जिम्मेदारी डाली जाए तो फिर वो हल्के कदमों से दूसरों को लेने के लिए चलता है और थकता नहीं, दिन को भी ये काम करता है, रात को भी ये काम करता है। तो बोझ में एक जो दीन का बोझ है खसूसियत से, जो अल्लाह के तरफ से आयत करदा फराइज का बोझ है, हकीकत यह है कि मोमिन पर वो बोझ बोझ नहीं होता बल्कि उसे और भी ज़्यादा हल्का कर देता है। उसकी ज़िंदगी में एक तरोताज़गी पैदा हो जाती है, उसके सांस हल्के हो जाते हैं, लुत्फ आता है। लेकिन वो लोग जो मज़हब से दूर हों, जिनको मज़हब से आशनाई ना हो, जिनको खुदा का तारुफ ना हो, जिनको अल्लाह से मोहब्बत ना हो, उनके लिए कुरान एक दूसरी मिसाल पेश करता है। उनको जब नेक कामों की तरफ बुलाया जाए तो इस तरह चढ़ते हैं जैसे दिल का मरीज सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और उसकी सांस तंग से तंग तर होती चली जाती है, उसका सीना बोझल हो जाता है। तो देखो इन दोनों में कितना फ़र्क है। एक वो हैं कि जिनको जब वो बोझ जिन पर जब बोझ डाले जाएं तो और ज़्यादा हल्के कदमों के साथ खुशी के साथ ज़ौक शौक से आगे बढ़ते हैं और मज़ीद का मुतालबा करते हैं, और कुछ वो हैं जिनको मामूली कामों की तरफ बुलाओ तो तब भी उनके दिल भारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम मुकर्रर किया है उसके साथ एक दुआ भी मुकर्रर जारी फरमाई है, और वो दुआ ये है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह। ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डालना जो हमारी ताकत से बढ़कर हों। अब ये मज़मून पहले भी मैं खोल चुका हूँ, इस वक्त जो बातें पहले कर चुका हूँ उनको नहीं दोहराऊँगा, सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इससे गलतफहमी शायद ये पैदा हो जाती है कि मोमिन बोझ से भाग रहा है और उसे खौफ है कि अल्लाह उसकी ताकत से बढ़कर बोझ डाल देगा। ताकत के मुतल्लिक याद रखना चाहिए कि इस्तेआत और चीज़ है और ताकत और चीज़ है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खाने की इस्तेआत भी रखता हो, जब बीमार हो जाए तो बहुत थोड़ा खाने की ताकत रखता है। इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ये तो नामुमकिन है कि अल्लाह ताला इस्तेआत से बढ़कर बोझ डाल दे। हाँ, जितनी इस्तेआत अता फरमाई है हम उसे इस्तेमाल ना कर रहे हों और कमज़ोर हो रहे हों, हमें टांगे दी हैं, हमें बाजू दिए हैं, हम इनको इस्तेमाल ना करें और अदम इस्तेमाल की वजह से ऐसे लागर हो जाएं, अगर लंबा अच्छा इस्तेमाल छोड़ दें तो बाज़ लोगों को हमें उठाए लिए फिरना पड़ेगा। अगर बच्चों को चलने की तरबियत ना दी जाए तो 8-10 साल की उम्र तक इसी तरह रहने दें तो शायद उनको चलना आए ही ना फिर। अगर बोलने की तरबियत ना दी जाए तो इस पर तो साइंसदानों ने तजर्बे किए हैं कि अगर 11-12 साल तक सलाहियतों के बावजूद, इस्तेआत के बावजूद बच्चे की ताकत को इस्तेमाल ना किया जाए और उसे तरबियत ना दी जाए तो उसके बाद फिर कभी सीख ही नहीं सकता, उसकी सलाहियत मर जाती है। बस ये वहम दिल से निकाल दें कि आपको खुदा ने ये दुआ सिखाई है कि हमारी इस्तेआत से बढ़कर बोझ ना डालना, ये दुआ नहीं है तो खुदा ताला के लिए एक दुश्नामदही है। नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लाह ऐसा अक़ल से खाली है कि वो लोगों पर जितनी ताकत का उनको, जितनी इस्तेआत का उनको बनाया है उसे बढ़कर बोझ डालता फिर। ये तो खुदा ताला की हस्ती पर इल्ज़ाम है, ये कोई दुआ नहीं है। इसलिए याद रखें कि हम मिलना माला ताकत लाना बे में मुराद ये है कि तूने हमें बहुत इस्तेआतें बख्शी हैं, गैर मामूली सलाहियतें अता की हैं, हम ऐसे निकम्मे हैं कि उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से सरे दस्त हमें ताकत नहीं है। اس کے بعد اسی لیے مغفرت کا مضمون شروع ہوا ہے. ربنا ما لا تحم ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے خدا ہم سے عفو کا سلوک فرما, ہمیں بخش دے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی اور ہم استعمال نہ کر سکے اور اب ہمیں عادت نہیں رہی. اور پھر ورحمنا, جس طرح کمزور بچے کو جس کو چلنا نہ آئے حالانکہ چلنا چاہیے, آپ جب چلنا سکھائیں گے تو کچھ تکلیف اسے پہنچے گی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 سال کے ہو گئے اب تم نے ضرور اتنا ہی چلنا ہے جس طرح باقی بچے چلتے ہیں. اگر کسی غلطی سے, ماں باپ کی غلطی سے یا کچھ اور معاشرے کی خرابی سے اسے ٹانگیں استعمال کرنے کی طاقت نصیب ہی نہیں ہوئی تو پھر رحم کا معاملہ ہے, پھر شروع میں رحم کیا جاتا ہے. اور بچوں کے ساتھ اسی مضمون میں خدا تعالیٰ نے رحم کا مضمون ہی بیان فرمایا ہے, اور بوڑھوں کے ساتھ بھی, جیسا کہ فرمایا ورحم ہما کما ربیانی صغیرا. دعا سکھائے انسان کو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں رحم کے نتیجے میں ہماری تربیت کیا کرتے تھے اور ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کیا کرتے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں, اللہ کا حق ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کے مطابق آپ پر بوجھ ڈالے, لیکن آپ سے کوتاہی ہوئی, ہم سے کوتاہی ہوئی, ہم ان صلاحیتوں کے باوجود سوتے رہے, غفلتوں میں پڑے رہے, ان کو استعمال نہ کر سکے, اس کے نتیجے میں اب ناطاقتی محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سا کام بھی دیا جائے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو یہ دعا ہے, دوسرے کام ڈالنا ہے کمزوروں پر. یہ علاج نہیں ہے کہ کمزوروں کے سپرد کام نہ کیا جائے. اور جتنے بھی اچھے ورکر, اچھے کارکن خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو مہیا ہوئے ہیں, شاید ہی ان میں سے ایسے ہوں گے جو بچپن ہی سے اچھے کام کرنے والے تھے, جن کو فطرتاً شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف رجحان عطا کیا تھا. بڑی تعداد ان میں سے ایسی ہے جو بظاہر نکمے محسوس ہوتے تھے, ناکام کی عادت, ناکام کا پتہ, ناکام کا تجربہ, اور دیکھنے میں لگتا تھا بھلا ان پر بوجھ ڈالو تو کیسے اٹھا سکیں گے. اور جب ڈالے گئے تو اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی, اور اس دعا کے ساتھ جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں. تو اگر جماعت کا ایک حصہ فعال نہیں ہے تو ہمارا قصور ہے, ان کا قصور ہے جن کو خدا نے فعال ہونے کی طاقت بخشی ہے, جن کو یہ دعا سکھائی ہے, جو ان باتوں کو جانتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ڈالیں اور بوجھ ڈال ڈال کر ہی ان کو آگے بڑھائیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بوجھ ڈالتے وقت آپ بھی تو خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے رب ہم پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا, تھوڑا تھوڑا ڈالیں اتنا کہ وہ خوشی سے اٹھا سکیں, اور جب اس کو اٹھائیں گے تو پھر اور کی طلب پیدا ہوگی, پھر اور کی طلب پیدا ہوگی. وہ لوگ جو ورزش کر کے جسم کماتے ہیں, پہلے دن ہی ان کو جسم کمانے کا ویسا شوق نہیں ہوتا, بلکہ شروع شروع میں تو پچھتاتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے, جسم میں کھلیاں پڑی ہوئیں, اٹھنا بیٹھ اپنے جسم کماتے ہیں, ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی طاقتیں بناتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو یہ خطرہ کوئی نہیں کہ محض کام کی خاطر کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب وہ کام کرتے ہیں اس کی جزا بھی ان کو ملتی ہے, اور کئی طریقے سے جزا ملتی ہے. اس لیے جب آپ کسی پر کام کسی کے سپرد کرتے ہیں تو یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ تو ادنا ہے, معمولی ہے, اس کے سپرد یہ کام کیوں کر دیا. در حقیقت جب آپ ادنا سمجھ کر کسی کے سپرد کام نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک تکبر کا مادہ ہے, اور تکبر کے نتیجے میں ضرور نقصان پہنچتا ہے. خدا تعالیٰ نے پہلی کہانی میں ہی ہمیں یہ سبق سکھایا کہ اللہ نے تو مٹی کے سپرد کام کر دیا, اور شیطان نے تکبر سے کام لیا، یہ اس ذلیل چیز کے صورت میں کام کر دی، یہ کام کیسے کر سکے گا؟ تو مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں کہاں استطاعت ہے؟ ہاں آگ میں طاقت ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، بڑے بڑے کام کر کے دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کام سپرد کرنے میں مٹی ہونا بھی ایک بہت ہی اہم صفت ہے. وہ لوگ جو نفس کے لحاظ سے مٹی ہو چکے ہوں، انہی کو استطاعت ملتی ہے کہ ان سے آدم پیدا کیا جائے. بس آپ آدم بنانے والے آدم ہیں، یعنی خدا کی نمائندگی میں جب خدا نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو پھر آپ نے آگے اور آدم پیدا کرنے ہیں. اور اس پہلو سے دو طرح کے کام ہیں جن کو لازماً ہمیں ہر طرف ہر جگہ شروع کرنا ہوگا. اول وہ احمدی جو ابھی کمزور ہیں اور بھاری تعداد ہے ان کی، جو کمزور ہیں، جن کو کام کی عادت نہیں، ان کے خود ذمہ داریاں کوئی نہیں کی گئیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک احمدی کو کاموں میں لپیٹ لیں، ایک عام لام بندی ہو جائے جس میں کوئی بھی باقی نہ رہے. دیکھو جب امن کا دور ہو تو اس وقت ہر ایک کے لیے فوج میں شامل ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا، ایک معمولی تعداد ہے جسے شامل کر لیا جاتا ہے. مگر جب قوم کی بقا کا سوال پیدا ہو، جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، اس وقت پھر حکومتوں کی طرف سے لام بندی، عام لام بندی کے اعلان ہو جاتے ہیں. جو بھی ہے میسر سب کو لپیٹ لو، بڑے بوڑھے چھوٹے سب حاضر ہو جائیں. دیکھو جنگ بدر میں بھی تو ایسا ہی وقت تھا، سب کو حاضر کر دیا گیا، نہ کوئی بوڑھا چھوٹا، نہ کوئی جوان، نہ بچہ، نہ لولا، نہ لنگڑا، کمزور آنکھوں والے، کمزور جسم والے، ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اور وہ مٹی تھی جس مٹی سے خدا نے ایک آدم پیدا کیا. اسی مٹی پر جب خدا نے اپنی روح پھونکی تو اس نے بڑے بڑے سورماؤں کے چھکے چھوڑا دیے. جب مٹی خدا سے اذن پا لیتی ہے، جب اس میں اللہ کی روح پھونکی جاتی ہے، تو پھر آگ کی کوئی پیش نہیں جاتی کہ اس مٹی کو ہلاک کر سکے. اور جماعت احمدیہ وہ مٹی ہے جس مٹی سے آئندہ بنی نو انسان کی تعمیر ہونی ہے، جس مٹی نے اصل نو آدم بنانے ہیں. اس پہلو سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے کمزوروں پر بوجھ ڈالیں، اپنے کمزوروں کے سپرد ذمہ داریاں کریں. لیکن جب میں یہ ہدایت کرتا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ہم نے بعض اور شرائط مقرر کر رکھی ہیں، ان کو پورا کیے بغیر ہم کمزوروں پر بوجھ ڈال نہیں سکتے. کیونکہ وہ لوگ جن پر بوجھ ڈالا جائے اور نہ اٹھائیں اور اسے رد کر چکے ہوں، ان پر مزید بوجھ ڈالنا جائز نہیں، ان کی طاقت سے بڑھ کر ہے. بس اسی لیے میں نے شرط لگا رکھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی تعلیم کی روح سے جو مالی قربانی کا ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی اس میں حصہ نہیں لیتا اور استطاعت کے باوجود نہیں لیتا، یا استطاعت زیادہ ہے اور تخفیف سے اس کام کو دیکھتا ہے، یا اس کی دل کی خصاصت اس پر غالب آ جاتی ہے اور جانتا ہے کہ جو خدا نے دیا ہے خدا کے علم میں ہے کہ میں نے کتنا دیا ہے، اس کے باوجود جماعت کے سامنے معمولی معمولی رقمیں لکھوا کر سمجھتا ہے کہ میں نے جان بچا لی ہے، ایسا شخص وہ ہے جس کو اس ذیل میں شمار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اوپر ان کی ابھی طاقت نہیں ہے، ان پر پہلے تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالو. تھوڑا بوجھ ڈالنے کا دوسرا مضمون ہے جو ان کے حق میں جاری ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق میں نے کہہ رکھا ہے کہ جن کو مالی استطاعت نہ ہو، قرضوں میں مبتلا ہیں، دوسری ضروریات ہیں، ہر انسان کے اپنے اپنے حالات ہیں. آپ کو بعض دفعہ وہ امیر دکھائی دیتا ہے مگر اس کی ایسی ذمہ داریاں ہیں، مثلا پاکستان میں اس کے رشتہ دار ہیں، غریب بیوہ بہنیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کو چاہیے تفصیل نہ لکھے، لیکن مجھے صرف اتنا لکھ دے کہ میں اس وقت استطاعت نہیں رکھتا کہ پوری طرح چندہ ادا کر سکوں، اور کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، کسی عہدیدار کی سفارش کی ضرورت نہیں، جو مجھے لکھے گا میں 100% ہی بات مان لوں گا، لیکن پھر میری اجازت کے ساتھ وہ اتنا ادا کرے گا جتنا اس کو جماعت نے ذمہ داری اس کی وعدہ قبول کرتے ہوئے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ پھر اسے ضرور ادا کرنا ہوگا۔ بس ایسے لوگ بھی ہیں جن کو طاقت کے مطابق مالی بوجھ، جن پر طاقت کے مطابق مالی بوجھ ڈالے جاتے ہیں، اس لیے یہ مضمون کلیتاً بے تعلق نہیں ہے، لیکن جو سب کچھ ہوتے ہوئے پھر حاضر نہیں ہوتے، خدا کا دیا ہوا خدا کے رضا کی خاطر اس کے حضور واپس نہیں کرتے، ان کا پھر یہ حق نہیں کہ ان پر دوسرے بوجھ بھی ڈالے جائیں۔ پھر وہ اپنی دنیا پر راضی ہیں، دنیا میں رہیں، ایسے لوگوں سے کوئی جماعتی خدمات نہیں لینی، لیکن جنہوں نے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اپنی جائز ضروریات کے پیش نظر اس جھگڑے میں پڑے بغیر کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، جو بھی مجھے کہا میں نے مان لیا، جو اس شرط کو بھی کو پورا کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، ان کے سپرد ذمہ داریاں کی جا سکتی ہیں مگر عہدے نہیں۔ ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے میں بات کھول رہا ہوں کہ اب یہ عام سلسلہ چلے گا، کثرت کے ساتھ جماعت میں ان لوگوں پر ذمہ داری ڈالی جائے گی جن پر پہلے نہیں تھی۔ تو یہ بات خوب کھل جانی چاہیے کہ میری کیا مراد ہے، ایسے لوگوں پر کام کی ذمہ داریاں ڈالیں مگر عہدے اس لیے نہیں کہ جو عہدے دار ہے اس کو ایک نمونہ ہونا چاہیے، اس پر حرف نہیں ہونا چاہیے، جو اس کے ذاتی معاملات ہیں جو خدا کی نظر میں ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ جب تک خدا کسی پر ستاری کے پردے رکھتا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جھانک کر اس کے گھر میں دیکھے، اگر ایسا کرے گا تو خدا خود اس کو بے پردہ کر دے گا۔ اس لیے جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص ظاہر کی شرائط پوری کرتا ہے اور عام طور پر دیندار اور متقی دکھائی دیتا ہے اور مالی قربانی میں حسب استطاعت حصہ لیتا ہے، اور اگر کمزوری ہے تو پھر اپنی ناطاقتی ظاہر کر کے طاقت کے مطابق بوجھ اٹھانے کا وعدہ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، مگر جب عہدے دار بنایا جائے تو پھر سب کی نظر ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا عہدے دار ہے، اگر وہ مالی قربانی میں پیچھے ہے تو یہ اچھا نمونہ نہیں ہوتا، جماعت پر بد اثر پڑتا ہے۔ اس مجبوری کے پیش نظر یہ میں اعلان کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ عہدوں کو چھوڑ کر دوسرے کام سپرد کریں، اور اگر آپ کام سپرد کریں گے تو کاموں کی برکت سے پھر ان کے دل بھی کھلیں گے اور ان کی دوسری کمزوریاں بھی دور ہوں گی، کیونکہ ایک حصے میں طاقت پیدا ہو تو اس سے دوسرے حصے میں بھی بسا اوقات طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پہلو سے لازم ہے کہ ہم جماعت میں زیادہ سے زیادہ کارکن پیدا کریں، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت بڑے بڑے بوجھ پڑنے والے ہیں، اور ان کے لیے جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال، تو یہ مراد نہیں ہے کہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دراصل یہ وہ مضمون نہیں ہے جو میں نے کہا تھا کہ کم کی دعا مانگی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ کی، اصل میں ہماری جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈال دے، اور جب طاقت کے مطابق بوجھ پڑے تو طاقت ضرور بڑھتی ہے اگر استطاعت سے زیادہ نہ ہو، اگر استطاعت سے زیادہ بوجھ ہو تو طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اور انسان کا جسم اس زیادہ بوجھ سے پارا پارا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے دعاؤں کے مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہماری طاقت کے مطابق بوجھ ڈال دے ہم پر، ہم حاضر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دن میں 20 میل چل سکتا ہے تو یہ دعا کر رہا ہے کہ اے خدا 20 میل ضرور چلا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جو 20 میل چلے گا اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اور یہ دعا اس کا پیچھا نہیں پھر چھوڑے گی. اگلی منزل پر یہ دعا پھر حاضر ہو جائے گی, اس کو پکڑ لے گی کہ تم نے تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے طاقت کے مطابق بوجھ ڈال, تو اب تیری طاقت 30 میل کی ہو چکی ہے, اٹھ اور 30 میل چل کے دکھا. اور جب وہ 30 میل چلے گا تو پھر جب تک استطاعت کا آخری کنارہ نہیں آتا اس کی طاقت بڑھتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے مطالبے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اس پہلو سے جماعت کی تربیت کرنے میں لازم ہے کہ ہم سب احمدیوں پر طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیں, اور یہ نہ ہو کہ یہ فعال حصہ ہے یہ غیر فعال حصہ ہے. غیر فعال پر جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دل میں ایمان ہے اور دین کی محبت تو ضرور موجود ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو طاقت کے مطابق ہی نہیں پھر طاقت کو بڑھا کر پہلی طاقت سے بہت بڑھ کر بوجھ اٹھانے کی توفیق بخش دیتا ہے. ایک تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عددی طاقت کو حد استطاعت تک استعمال کر جائیں, جتنی ہماری عددی طاقت ہے اس وقت اس کا 5% یا 10% استعمال ہو رہا ہے. اگر تمام موبائل کو شامل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے 2% استعمال ہو رہا ہو, اور جو بھی خدا تعالیٰ ہمیں پھل عطا فرما رہا ہے یہ تمام عالمی جماعت کے 2% کا نتیجہ ہوگا, یا مالی لحاظ سے اگر دیکھیں تو شاید 5% کا نتیجہ ہو. کیونکہ اگر ہم 1 کروڑ ہیں تو ساری دنیا میں کل چندہ دہندگان ہر طرح کے ملا کر 5 لاکھ سے زیادہ نہیں, اگر 4 لاکھ ہیں تو پھر 4% ہے جو حصہ لے رہا ہے. لیکن چندے میں یہ جو فیصد ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک جب تعداد گنتے ہیں تو اس میں نہ کمانے والے بچے بھی گن لیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ عورتیں ہیں جو خود گھر چلانے کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں, کما تو رہی ہیں مگر اور رنگ میں کما رہے ہیں, وہ اپنی محنت کا پھل کھاتی ہیں مگر خاوند کی مال پر گھر چلتا ہے, اس لیے لگتا یہ ہے کہ صرف خاوند کما رہا ہے. وہ بھی کچھ نہ کچھ چندہ ضرور دیتی ہیں مگر بچے تو اکثر چندوں کی استطاعت نہیں رکھتے, اس لیے اگر 4 لاکھ بھی ہو, میں نے ابھی تک پورا صحیح اندازہ نہیں لگایا لیکن شاید 4 لاکھ سے بھی کم ہو, ہو سکتا ہے 2 لاکھ ہو. 2 لاکھ کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارے کمانے والے ہیں ان کا تقریباً 20% ایسا ہے جو چندے دے رہا ہے, اور بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں مثلاً افریقہ کے جہاں جماعت کثرت سے پھیل رہی ہے, پھر یورپ کی نئی قوموں میں بڑی کثرت سے پھیل رہی ہے, ان کو ابھی ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ مالی قربانی ہوتی کیا ہے. اس لیے کبھی کبھی جب ان سے مطالبے کیے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ پیش کر دیتے ہیں, مگر جو میں شمار بتا رہا ہوں ان میں ان کی گنتی نہیں ہوتی, یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی باقاعدہ دینے والے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا. تو ان کو بھی پھر چندہ دہندہ بنانا یہ بھی ان کی طاقت بڑھانے کے لیے ضروری ہے, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی ایک بڑی گنجائش ان لوگوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر ہمیں توفیق بخشے کہ طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیں تو پھر ان کی طاقتیں بڑھانا شروع کر دے گا, اور اگر استطاعت تک جماعت کی طاقتیں پھیل جائیں تو دنیا تو ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رہ جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. جو تبلیغ والے ہیں وہ چندوں کے لحاظ سے چندہ دینے والوں سے ابھی بہت پیچھے ہیں, کیونکہ چندہ دینے کا نظام حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بہت ہی محنت کے ساتھ بڑے لمبے عرصے میں مستحکم کیا گیا ہے, اور دعوت اللہ کا نظام ابھی گزشتہ 10-12 سال کی بات ہے یہ باقاعدہ چندے کے نظام کے طریق پر بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ کوشش کے ساتھ مستحکم کیا جا رہا ہے. اور اب تک جو خدا کے فضل سے نتائج نکلے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، میری توقع سے بہت بڑھ کر ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی شخص کو جو نادہندہ ہو دہندہ بنانا نسبتاً آسان ہے، مگر غیر مبلغ کو مبلغ بنا دینا، اور ایسا مبلغ بنا دینا کہ وہ آگے پھر پھل پیش کر سکے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اس لیے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے محض اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارے نفس کو کسی دھوکے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے اس زمانے میں ہمیں داخل کر دیا تھا جو پھلوں کا زمانہ ہے، جو نئی بہاروں کا زمانہ ہے. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس دور میں مسیح موعود علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا، اور جس دور میں مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ سے غیر معمولی نشانات پاتے ہوئے حیرت انگیز انقلابات کی بنیاد رکھی تھی. بس میں سمجھتا ہوں کہ ہر صدی کے بعد یہ موسم آیا کریں گے، اور ان معنوں میں دین کی تجدید ہوا کرے گی، لیکن خلیفہ خلیفہ ہی ہوگا، مجدد نہیں ہوگا. خدا تجدید کیا کرے گا، کیونکہ وہ موسم جب خدا کے بڑے بڑے عظیم مقرب بندے پیدا ہوتے ہیں اور بڑے کام شروع کرتے ہیں، ان موسموں میں بھی ایک برکت پڑتی ہے، ان میں دہرائے جانے کی طاقت ہوتی ہے. بس جس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی برے معنوں میں دہراتی رہتی ہے، اس طرح اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تاریخ بھی اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور اسی طرح برکتیں لے کے آ رہا ہے جس طرح پہلے لے کے آیا تھا. اس لیے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بڑی بیوقوفی ہوگی اگر ہم یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں خدا بڑے بڑے کاموں کی توفیق بخش رہا ہے. بخش تو رہا ہے، لیکن کیوں بخش رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ موسم وہ آ گیا ہے جس موسم میں خدا کے فضلوں نے پھل لگانے ہی لگانے. جب پھلوں کے موسم آتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کو بھی پھل لگ جاتے ہیں، گھاس بھی پھلدار ہو جاتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں بھی پھلدار ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو موسموں کو دہرایا ہے اس میں اگرچہ محض اللہ کا فضل ہے، لیکن ساتھ ایک قانون یہ بھی رکھا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ ہلانا ہوگا، کچھ تو کوشش کرنی ہوگی. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو یہ موسم آ کے گزر جائے گا، اپنے پھل اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر وہ ان کو جھاڑ دے گا، یہ بوسیدہ ہو جائیں گے، یہ مٹی میں مل جائیں گے، اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بس یہ درست ہے کہ ہماری محنت نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے، مگر یہ بھی درست ہے کہ اللہ کا فضل بھی محنتوں کے تقاضے کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ہاتھ ہلانے کی توقع خدا اپنے بندوں سے رکھتا ہے. اگر وہ اتنا بھی نہیں کریں گے اس کی فضلوں کو سمیٹ سکیں تو ان فضلوں سے محروم رہ جاتے ہیں. بس اس پہلو سے اب پھل اتنے ہو چکے ہیں اور اتنے بڑھ رہے ہیں کہ سمیٹنے والے ہاتھوں کی بڑی ضرورت ہے. سندھ میں ہمیں زمینداری کا موقع ملا ہے، مجھے خود ذاتی طور پر خلیفۃ المسجد ثالث نے اپنے حصے کا نگران بنایا ہوا تھا. تو وہاں سندھ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ جب پھل کا وقت آتا ہے تو مقامی زمیندار جو پھل کاشت کرتے ہیں وہ سنبھال نہیں سکتے، اس لیے وہ تھر سے مزدور آتے ہیں اور بہت زیادہ آدمیوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے جو آ کے پھر فصلوں کو سنبھالتے ہیں. اگر وہ نہ سنبھالیں گے تو ساری فصلیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. بس جب پھل زیادہ ہوں تو مزدوروں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور زیادہ مزدور چاہیے ہیں. ہمیں بھی خدا کی راہ کے مزدوروں کی ضرورت ہے، اور اس طرف میں جماعت کو بلا رہا ہوں کہ اس مزدوری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. اب تم میں جو بھی استطاعت ہے انکساری کے ساتھ وہی استطاعت لے کر جماعت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اور جماعت کے عہدیداران جن شرائط کے ساتھ میں نے کام لینے کی اجازت دی ہے ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان مزدوروں کو سمیٹیں، ان کے سپرد کام کریں، اور جتنا آپ ان پر کام ڈالیں گے دیکھنا کہ ان کی استطاعت بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو مضمون ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے، اس کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو پھر آپ کو گرد و پیش کے معنی بھی اور طرح دکھائی دیتے ہیں. وہ شخص جس کو آڑا چلانا نہیں آتا, جس کو تیزی سے کام لینا نہیں آتا, بسا اوقات جب وہ لکڑی کا کام کرتا ہے یا پتھر اینٹ پتھر کا کام کرتا ہے تو اپنی انگلیاں کاٹ لیتا ہے. لیکن کچھ مزدور ہیں جو بیچارے کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ صرف مستریوں کے مددگار بن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی لکڑیاں پکڑا رہا ہے, کوئی اینٹ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے. لیکن یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو معمار ہیں یا نجار ہیں وہ بھی پہلے مزدور ہی تھے, وہ بھی اسی طرح پتھر ڈھو کے لایا کرتے تھے یا لکڑیاں پکڑایا کرتے تھے یا کیل کانٹے دیا ہاتھ میں دیا کرتے تھے. لیکن جب تھوڑا تھوڑا ان پر کام ڈالا گیا تو دیکھتے دیکھتے وہ بڑے بڑے ماہر مستری بن گئے, اور بعض دفعہ انہیں مزدوروں میں سے ان سے بہت بہتر مستری بن جاتے ہیں جنہوں نے ان کو کام سکھایا ہو. تو آئیں گے تو آپ مزدور کے طور پر, خدا کی راہ کے مزدور کے طور پر یہی بہت بڑی عزت ہے, لیکن اللہ آپ ہی میں سے پھر ہر قسم کے معمار اور نجار پیدا کرے گا, ہر قسم کے ماہرین پیدا کرے گا جو آگے کام سنبھالنے کی استطاعت حاصل کریں گے, جن کی طاقت کے مطابق کام کرنے کے نتیجے میں ان کی طاقتیں بڑھائی جائیں گی. بس اس پہلو سے جو 2 یا 4% ہم ہیں کام کرنے والے, حقیقت میں ان کی بھی پوری صلاحیتیں ابھی چمکی نہیں ہیں, ان میں بھی بڑی بھاری تعداد ہے جن کی پوری صلاحیتیں بروئے کار نہیں آئیں, جنہوں نے زیادہ مشق نہیں ابھی تک کی کاموں کی یا کاموں کی ذمہ داری کو آسن رنگ میں پوری بشاشت سے ادا نہیں کر رہا ہے. اب سوچیں کہ اگر ان کی استعدادیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں, جن انتہاؤں کے لیے خدا نے ان کو بنایا ہے, اور وہ سارے جو اس سے پہلے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف مزے لے رہے ہیں دیکھ کر کے جماعت ترقی کر رہی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو حاضر کریں اور پھر ان کی استعدادیں بھی چمکائی جائیں, اور دن بدن اللہ کے فضل کے ساتھ ان میں نئی صلاحیتیں پیدا ہونے لگیں. تو سوچیں کہ جماعت کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی اگر یہ جماعت نہ پھیل بھی پھیلے, صرف استعدادوں میں ہی نشو و نما پائے اور اونچی ہونے لگے. تو دنیا کی عظیم ترین جماعت بننے کی صلاحیت آج بھی آپ میں موجود ہے, ایسی عظیم جو ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن اس پر آپ جمع کریں وہ نئے آنے والے, اگر ان کی تربیت کا آپ حق ادا کریں تو پھر اندازہ کریں کہ خدا کے فضل کے ساتھ روزمرہ کتنی بشاشت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب ایک پارٹی کام کر رہی ہو, اس کی طاقت کے برابر کام ہوا, ابھی کام باقی ہو, کچھ نئے آنے والے شامل ہو جائیں تو دیکھو کیسا ان کو حوصلہ ملتا ہے, اور اسی وجہ سے ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے. اگر نئے آنے والے شامل نہ ہوں تو بعض دفعہ وہ انسان نفسیاتی مایوسی کا شکار ہو کر اپنی طاقت کو پوری طرح استعمال کرنے کا اہل نہیں رہتا. طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ کام کو اپنی طاقت سے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے. لیکن یہ لازم ہے کہ اگر ایسی صورت میں کمک آ جائے تو اچانک نئے حوصلے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ولولے پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر دشمن کے دل ہار جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب میں ایک ایسی بات کی جس کی بہت سے مورخین کو سمجھ نہیں آتی. جب آندھی چلی ہے اور دشمن کے خیمے اکھڑنے لگے تھے, ابھی خراسیمگی کا عالم طاری نہیں ہوا تھا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور اور بڑی قوت سے نعرہ تکبیر بلند کیے. آپ نے وہ نعرے اس لیے بلند کیے تھے کہ آپ خدا کی طرف سے آثار رحمت کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے, اور بعید نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو بتایا ہو کہ دشمن کے بھاگنے کا وقت آ گیا. مگر وہ نعرے جو تھے उन्होंने दो तरह काम किया, सख्त थके हुए, सख्त कमजोर मुसलमानों में नई जान पड़ गई, ऐसे ही हैरत अंगेज जोश और वलवले से भर गए कि तमाम मुसलमानों का कैफ नारा है तकबीर से गुल उठा। और दुश्मन ने जब यह सुना तो वो ये समझा कि सिर्फ आंधी नहीं, इनको कोई कुमक हासिल हो गई, इतना बड़ा हौसला इतनी थकी हुई जमात में सवाए इसके पैदा हो ही नहीं सकता कि कहीं से कुमक आ गई है। कुमक तो आई थी मगर वो फरिश्तों की कुमक थी जिसको वो देख नहीं सकते थे। पर उसने दोहरा काम किया और मौरखीन ये जरूर बताते हैं, खासतौर पर जो मुस्तशरिकीन हैं वो समझते हैं कि नाऊज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चाल चली थी। चाल कैसी चली थी? उसके साथ तो सारी हवा चल पड़ी थी, आंधी बर्पा हो गई थी, ये खुदा की चाल थी और अल्लाह ताला की तरफ से तसर्रुफ के नतीजे में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद की है। लेकिन खुदा की चाल जब चलती है तो फिर किसी दुश्मन की कुछ पेश नहीं जाती। तमाम दुश्मन कैंप ने जो बेशुमार तादाद में मोहम्मद रसूल और आपके साथियों से ज्यादा था, ये खौफ बर्पा हो गया कि एक तो ऊपर से आंधी चल पड़ी है और फिर हमारी आगें बुझ गई हैं। अब ये भी कोई नारों से तो नहीं बुझी थी, वो मुशरिक थे, वो आग की परस्तिश करने वाले लोग थे। तमाम वाकयात इकट्ठे रूनुमा हुए हैं बयक वक्त और एक खास मकसद की खातिर ऐसा हुआ है। वो जो आंधी चली है तो वो आग जिसकी वो बड़ी हिफाजत किया करते थे, जिसको वो खुदाई का निशान समझते थे, तेज आंधियों में भी वो जलती थी और जलती रहती थी, लेकिन ये वो आंधी थी जिसका मुकाबला वो आग न कर सकी और वो एक निशान बन गई कि अब तुम्हारी आग के बुझने के दिन आ गए हैं। वो जब देखा तो मुशरिक तमाम परस्तों के तो छक्के छूट गए और उनके लीडर ने फौरी तौर पर अपनी ऊँटनी को पकड़ा है और बेशतर इसके कि वो ऐलान कर सकता उसने खुद भागने की। वो समझा कि अब तो दुश्मन आ पहुंचे हमारे ऊपर और हालत ये थी कि वो किले से बंधी हुई थी उसको खोलना भी भूल गया, उसको एड़ लगाता था, मारता था और उसे भागा नहीं जाता था। इस रासीमगी के आलम को देखकर सारे दुश्मन कैंप में अफरा तफरी पड़ गई और वो उठ दौड़े। तो ये इसकी बुनियाद अगर देखें तो कुमक से है, कुमक पे बनती है। कुमक का मजमून बड़ा गहरा है जो जंगी दाव पेज में गैर मामूली अहमियत रखता है, मगर ये कुमक थी जो अल्लाह की तरफ से आई थी। आपकी कुमक भी अल्लाह ही की तरफ से आएगी, मगर आप वो हाथ पांव जरूर मारेंगे, आपको मारने होंगे। ये वो लोग जो बगैर काम के बैठे हैं उनको साथ शामिल कर लें, उसके नतीजे में तभी तौर पर आप में हौसला पैदा होगा और ये लोग फरिश्तों की तरह आपके दिलों को ताकत बख्शेंगे। अपने में से भी आदमी ढूंढें और उनकी तरबियत करें और जो नई कौमें हम में दाखिल हो रही हैं उन पर जल्द अज जल्द जिम्मेदारियों के बोझ डालें। मैंने अफ्रीका के अहमदियों को यह हदायत की थी कि अगर गुर्बत है तो खा एक पैसा लेना हो, उनको ये ना कहो कि हमें तुम अपनी आमद का 16वां हिस्सा जरूर दो, भीतर से इजाजत है। उनको आप कहें कि अगर तुम एक दमड़ी एक पैसा भी दे सकते हो तो खुदा के हजूर पेश करना है तुमने, दुआ करते हुए अल्लाह के हजूर पेश करो कि ऐ खुदा मैं ये अपनी ताकत समझता हूँ। और फिर ये दुआ जब करोगे कि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, तो ये दुआ खुद आपको अंदर से एक मुज़क्किर पैदा कर देगी। और ऐसा ही होता है, वो लोग जो इजाज़तें लेते हैं या शुरू में कम देते हैं कि हमें ताकत नहीं, अगर वो दुआगो हों तो ज़रूर उनके अंदर इनकलाब बरपा होता है। वो कहते हैं हमने तो कहा था ताकत तक की हद तक बोझ डालना, हम तो ताकत से बहुत कम पेश कर रहे हैं। और अगर दुआ में ताकत हो या सिंसेरिटी और खुलूस हो تو یہ خیال پیدا ہو یا نہ ہو یہ دعا پکڑ لیتی ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہوا کیا ہے, لیکن ان کے دل میں عجیب عجیب طرح کی ندامتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اور بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں اور حیرت یہ باتیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم روتے ہوئے خط لکھ رہے ہیں, ہوا کیا تھا, ہم نے کیوں تھوڑے کی درخواست کی, ہم نے اپنی زندگی گنوائی. اور کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ بھی دیں گے, پچھلا بھی پورا کریں گے, مگر خدا کے لیے یہ سہولت ہم سے اٹھا لیں, کیونکہ اب جیا نہیں جاتا اس سہولت کے ساتھ. اور پھر اللہ ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے, ان کے ایمان میں برکت ڈالتا ہے, ان کے کاموں کی توفیق میں برکت ڈالتا ہے. تو عجیب لیکھے ہیں یہ, مضمون ہی الگ ہیں, کچھ ان کے لطف تو اٹھا کے دیکھو. یہ وہ بوجھ نہیں ہیں جو بوجھ پڑتے ہوں تو زیادہ انسان بوجھل ہو جائے, یہ تو وہ بوجھ ہیں جب پڑتے ہیں تو جسم ہلکے ہونے لگتے ہیں, کیونکہ خدا پھر خود ان بوجھوں کو اٹھاتا ہے. واف و انا کا مضمون یہی تو سمجھا رہا ہے کہ طاقت کے مطابق ڈالنا, لیکن عفو سے کام لینا, تاکہ ہم ان بوجھوں کو اٹھاتے ہوئے بالکل تکلیف محسوس نہ کریں. اگر یہ مضمون اس میں نہ ہو تو عفو کے معنی ہی کچھ نہیں ہے. واغفر لنا, اور جو کمزوریاں ہم میں ہیں ان سے بخشش سے کام لینا, جو ہم پہلے کر بیٹھے ہیں ان کے نقصان اب ہم نہ اٹھائیں. واغفر لنا کا مضمون اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے اپنی طاقتوں کو پوری صلاحیت عطا نہیں کی, اور اب ترس رہے ہیں کاش ہم میں طاقت ہوتی تو ہم آگے بڑھ کر زیادہ کام کر سکتے. واغفر لنا, اے خدا ہماری کوتاہیوں کو بخش دینا اور ان کے بد نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا. ورحمنا, اور یہ حالت قابل رحم ہے. ایک آدمی دعا کرتا ہے مجھے طاقت کے مطابق دے, پھر ڈرتا ہے کہ اس کے باوجود میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, میری تو بہت تھوڑی طاقت ہے. یہ حالت ہی بڑی قابل رحم ہے. اس لیے دعا کا آخری نتیجہ یہ نکالا, ورحمنا, ہم سے رحم کا سلوک فرما جیسے ماں باپ بچوں سے رحم کا سلوک کرتے ہیں, اور اس رحم کے سلوک کی یادیں ان کو پھر دعاؤں پر مجبور کرتی ہیں. وہ اپنے بوڑھے کمزور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا, اے خدا تو اب ان پر رحم فرما. تو یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھتے ہوئے ان بڑھتے ہوئے بوجھوں کو ہم اٹھا سکیں گے. اگر ہم نے ان مضامین کو نہ سمجھا, اگر ان کا حق ادا نہ کیا, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات اور روشنی کے باوجود اپنے بڑھتے ہوئے بوجھوں کو ہلکا کرنے کی کوشش نہ کی, یعنی ہلکا ان معنوں میں کہ ہمیں ہلکے محسوس ہوں, اور بڑھتے ہوئے ان معنوں میں کہ جتنے ہلکے محسوس ہوں اور بڑھتے چلے جائیں اور ہم انہیں ہلکا سمجھتے رہیں, یہ وہ کام ہے جس کام کے نتیجے میں دنیا میں انقلاب برپا ہوں گے. وہ تو شروع ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, لیکن فکر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پھل ہماری طاقت سے آگے بڑھ جائیں. جس طرح بعض دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ سندھ میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ فصلیں بہت زیادہ ہوں تو مصیبت پڑ جاتی ہے ذمہ دار کو. مزدور جن کو آنے کی عادت ہوتی ہے وہ اسی رفتار سے اسی تعداد میں آتے ہیں, اور کپاس اتنی ہو گئی ہے اس سال یا مرچیں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی, وہ پھر ٹوٹ ٹوٹ کر مٹی میں ملتی ہیں اور گلتی ہیں. مرچوں کی فصلیں تو میں نے دیکھا ہے بہت ضائع ہو جاتی ہیں اگر مزدور وقت پہ نہ ملیں گے. تو آپ کی فصلیں تو مرچوں سے بہت بہتر ہیں, آپ کی فصلیں تو کپاس سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہیں. ان فصلوں کو سنبھالنا تو آپ کے لیے ایک زندگی کا روگ بن جانا چاہیے. روگ ان معنوں میں کہ اگر ضائع ہو تو غم لگ جائے, تکلیف محسوس ہو. اور یہ آخری بات ہے جس کی طرف میں آپ کو اس خطبے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, کہ جب تک آپ آنے والوں کی ذمہ داریوں کے غم نہ لگا لیں, جب تک آپ اپنے کمزور بھائیوں کے غم نہ لگا لیں, آپ کو ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی. یہ غم ہے جو انسان میں طاقت پیدا کرتا ہے. یہ اور طرح کا غم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ماں کا غم ہے اپنے بچے کے لیے جو جانتی ہے کہ میرے دوسرے بچوں میں تو بڑی صلاحیتیں ہیں, اس میں بھی ہونی چاہیے تھیں, مگر یہ کمزور رہ گیا. کئی مائیں ہیں بعض دفعہ ملاقات میں رو پڑتی ہیں کہ یہ بچہ پتہ نہیں کیوں دین کی طرف نہیں آ رہا, اس کو میں سمجھاتی ہوں لیکن اس کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی, جبکہ دوسرے بچے اللہ کے فضل سے بہت اچھے ہیں, بڑے مخلص ہیں, نمازوں میں بھی بہت اچھے ہیں. مراد یہ ہے کہ صلاحیتیں ہوں اور پھر ان کو پورا نہ کیا جائے. اگر محبت ہو تو پھر غم لگتا ہے, اگر محبت نہ ہو تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو بری نوع انسان سے اگر سچی محبت ہو, اگر جماعت سے سچی محبت ہو, اس کے مقاصد سے سچی محبت ہو, تو کوئی آدمی بھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک اپنے کمزوروں کا غم نہ لگا لے. اور جب غم لگے گا تو ہر وقت آپ کو فکر رہے گی. پھر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ عہدے دار آپ کے دروازے کھٹکھٹائے اور آپ کو کہے کہ فلاں کو بیدار کرنے کی کوشش کرو, فلاں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. پھر آپ کا غم آپ کو مجبور کرے گا, ہر وقت یہ سوچیں گے کہ وہ کمزور بھی رہ گیا ہے, وہ کمزور بھی رہ گیا ہے, کیوں نہ اس کو بھی ساتھ شامل کیا جائے. تو ساری جماعت میں ایک کھلبلی سی مچ جائے گی, اور یہ غم ہے جو حیرت انگیز کے سکھ پیدا کرے گا. دیکھو بہت سے سکھ ہیں جو لازماً غموں کی کھوک سے پھوٹتے ہیں, اگر وہ غم نہ ہو تو سکھ بھی نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ماں کو بغیر تکلیف کے بھی بچہ عطا کر سکتا تھا, مگر بچے کی غیر معمولی محبت کی خاطر ماں کو ان دکھوں سے گزارا جاتا ہے, اور ان دکھوں کا اس بچے کی محبت سے ایک گہرا ذاتی تعلق ہے. لوگ سوچتے نہیں ان باتوں کو, بعض دفعہ جہالت میں کہہ دیتے ہیں کہ ماؤں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے. اگر بے تکلیف کے بھی بچے ہوتے تو گلیوں میں رلتے پھرتے, کوئی ان کو پوچھتا نہ, ماؤں کو بھی ان کی کوڑی کی پرواہ نہ ہوتی. یہ 9 مہینے کا دکھ ہے, واہنن علی واہنن, کمزوری کے بعد کمزوری, پھر بھی مائیں اسے اٹھائے پھرتی ہیں, اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کس اذیت سے, بعض دفعہ جان کا خطرہ بن کر آتا ہے, اس سے تو پھر پیار ہونا ہی ہونا, یہ فطرتی بات ہے. وہ یہ چیز محبت پیدا کر دیتی ہے. بس ماں کے غم سے بچے کی محبت پھوٹتی ہے. ماں کے غم میں وہ رحمت ہے جو اسے ہمیشہ بچے سے ایسا پیار کرنے کی توفیق بخشتی ہے کہ کبھی کسی رشتے میں ایسا پیار آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اور اس پہلو سے غم لگانا بہت ضروری ہے. یہ محض ٹھنڈے دلوں کی باتیں نہیں ہیں, ٹھنڈی باتوں کے لیکھے نہیں ہیں, یہ تو آپ کو اللہ سے پیار کے نتیجے میں اس کے بندوں کا غم لگانا ہوگا. وہ جب غم لگ جائے گا تو پھر اور بھی بہت سی باتیں پیدا ہوں گی, پھر دعائیں جو اٹھیں گی ان میں بڑی رفتیں پیدا ہو جائیں گی, ان میں آسمان کے کنگرے ہلانے کی طاقتیں پیدا ہو جائیں گی. پھر آپ کو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے گی. پھر آپ کو اس پیار سے بات کرنے کی توفیق ملے گی کہ جس پیار کی نصیحت ضائع نہیں جایا کرتی. آپ کی اکثر نصیحتیں اس وجہ سے بیکار جاتی ہیں کہ ان میں پیار کی بجائے تلخی ہوتی ہے, اور بسا اوقات تکبر ہوتا ہے. اگر ایک انسان خود نمازی ہو اور دوسرے کو بے نمازی دیکھ کر اس طرح اس کو کہے کہ بڑا تو محروم انسان ہے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, اور دل میں یہ خیال ہو کہ دیکھو میں نمازی بن گیا ہوں, یہ تو بے حیثیت چیز ہے, تو اس کی نصیحت اس بے نمازی پر بھی بیکار جائے گی اور اپنی نماز کو بھی کھا جائے گی. نہ باہر کچھ رہے گا نہ اندر کچھ رہے گا. لیکن اگر محبت اور رحمت کے نتیجے میں کسی کا غم لگا ہو تو اس کی نصیحت میں شان ہی اور پیدا ہو جاتی ہے. وہ باہر کی نمازیں بھی پیدا کرتی ہے اور اندر کی نمازوں کی شان بھی بڑھاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی خاطر خدا کے کاموں میں غم لگا بیٹھیں. دیکھو اپنی تجارتوں میں, اپنی دنیا کے کاموں میں اب غم لگائے پھرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے بارہا بڑی حسرت سے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو میری جماعت میں ہوتے ہوئے دنیا کے غموں میں دن رات لگے ہوئے ہیں, مجھے ان کی تصور سے تکلیف پہنچتی ہے. وہ دین کا غم تو لگا کے دیکھیں, اگر وہ دین کا غم لگائیں گے تو ان کو اپنے غم لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ایک اور نسخہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا, بڑا کارگر نسخہ ہے. بارہا ہم نے دوسروں میں دیکھا, اپنی ذات میں دیکھا, ہر جگہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر طاقتور اور کارفرما دکھائی دیا. کئی دفعہ میں نے بعض بزرگ صحابہ کی مثالیں دی ہیں کہ وہ اس نسخے کو باقاعدہ عمدن اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض پر کوئی نسخہ استعمال کرتا ہے. اور ان میں ہمارے عبد الرحمٰن صاحب میر سنگھ جو سکھوں میں سے آئے تھے لیکن بڑے ولی اللہ اور بزرگ اور ملہم اور سچے رویا اور کشور دیکھنے والے بزرگ بن چکے تھے. حیرت ہوتی تھی دیکھ کر. ایک دفعہ میں قادیان گیا, جب وہ بھی ساتھ تھے تو ان کے جو سکھ دوسرے ملنے والے ان کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے ان کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا. حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک کی چٹکی سے کیمیا بنا دی. اور وہ خود بھی محسوس کرتے تھے وہاں کے ماحول والے سارے یہ کچھ کا کچھ بن چکا ہے. ان کا یہ دستور تھا, ان کو جب مالی تنگی ہو. اب یہ نسخہ پہلے آپ نے شاید نہ سنا ہو, میں نے سنایا ہو تو اور بات ہے, لیکن عموماً لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ بھی ایک نسخہ ہے. مالی تنگی محسوس ہوتی تھی تو بجائے اس کے کہ زیادہ وقت مال کمانے پر لگائیں سارے کام چھوڑ کے تبلیغ کو نکل جاتے تھے. اور فارمولہ یہ بنایا ہوا تھا کہ میں اللہ کے کام کرتا ہوں, اللہ میرے کام کرے گا, اور کرتا تھا. کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں ہوئی. ان کے واقعات جو اس وقت بھی سننے میں آئے, ابھی بھی شاید ان کی اولاد نے محفوظ کیے ہوں, ان میں حیرت انگیز اعجازی نشانات ہوتے تھے. وہ کام پہ گئے ہیں خدا کے کام پر, تبلیغ شروع کی, رات کو واپس آئے تو پتہ لگا کہ بنیاڑ آیا پڑا ہے کسی کی طرف سے تحفے کے طور پر. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رقم کہیں سے آئے گی, مگر وہ تحفہ مل جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ تو خود کام بنا دیتا ہے, لیکن اگر غم لگا کر اس کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور اس کے کاموں پر نگاہ رکھیں. بس جتنی قوم میں ہم میں نہیں آ رہی ہیں, خواہ اس ملک میں ہوں یا جرمنی میں ہوں یا افریقہ میں ہوں یا فار ایسٹ میں جو بحر الکاہل کے جزائر ہیں ان میں ہوں, ہر طرف ایک ہی نسخہ ہے جو کام کرے گا. آپ کو اپنے صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اپنے بوجھ بڑھانے ہوں گے, اور جن پر بوجھ نہیں ہے ان پر بوجھ ڈالنے ہوں گے. جلد از جلد بھرتی شروع کریں. اور کام آپ کو اتنے میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے کرنے ہیں تو اس تعداد سے ہو ہی نہیں سکتے. کام بھی بہت ہی زیادہ ہیں اور بہت ہی اہم کام ہیں, ہماری بقا کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. آپ کو لازمن آدمی چاہیے, تو بجائے اس کے یہ سمجھیں کہ جو چار گنتی کے آدمی کام کر رہے ہیں وہی اچھے ہیں, اس تکبر میں مبتلا نہ ہوں. جن کو آپ برا سمجھتے ہیں ان کو پیار سے پکڑیں اور سمجھائیں, ان میں سے حیرت انگیز طور پر ایسے کیسے کام کرنے والے نکل آئیں گے جو آپ سے بھی بہتر ثابت ہوں گے, یعنی ہو سکتا ہے کہ بہتر ثابت ہوں. پھر تمام نئے آنے والوں کو کسی طرح کاموں میں ملوث کریں. اس دفعہ جرمنی کے دورے پر جو بات میں نے خاص طور پر دیکھی ہے, اس نصیحت کے نتیجے میں جن جن جماعتوں میں نئے آنے والوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے ان کی تو کیفیت بدل چکی ہے. جن پر کوئی بوجھ ڈالا گیا ہے وہ تو پہچانا نہیں جاتا, یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کی اولاد ہو. تمام انداز بدل گیا ہے, نہ یورپ کا اثر نہ سفید قوم کی طرف منسوب ہونے کا وہم ان کی راہ میں اور خدمت دین کی راہ میں حائل ہوا, یا ہو سکتا ہے اب وہ مٹی بن گئے. بس عجیب بات ہے کہ مٹی سے آدم بنتا ہے, اور جب آدم بنتا ہے تو پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے, وہ خدا کی راہ میں خاک ہو جاتا ہے. اور یہی عرض کرتا ہے کہ میں تو خاک ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں اپنی حیثیت نہیں بھولا. اے خدا, تو نے مجھے بہت ترقی دی, بہت اونچی اڑانیں بخشیں, مگر میں جانتا ہوں کہ میں ہوں کیا. بس خاک سے اٹھنے والا آدم ہمیشہ خاک کی طرف لوٹتا ہے, اور یہی سچا انکسار ہے جو خدا کو پسند آتا ہے. یہی وہ انکسار ہے جس سے نبی بنتے ہیں, جس سے صدیق بنتے ہیں, جس سے شہید پیدا ہوتے ہیں, جس سے ولی اٹھتے ہیں. بس اس خاک سے آپ بھی اٹھیں, خود آدم بنیں, اور آدم بن کر پھر مٹی ہو جائیں, اور پھر آپ کی مٹی سے اور آدم اٹھیں. یہ وہ دور ہے جب ہمیں اس کثرت کے ساتھ بار بار نئے پیدا ہونے والے آدموں کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدر صاحب انصار اللہ سوئٹزرلینڈ بشیر صاحب طاہر کی طرف سے یہ فیکس موصول ہوئی ہے کہ اس خطبے میں ہمارے لیے بھی دعا کی درخواست کر دیں. آج نماز جمعہ کے بعد ہمارا چوتھا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے. اللہ ان کے اس اجتماع میں برکت ڈالے اور کثرت کے ساتھ انہیں کامیاب داعی اللہ پیدا فرمائے, جنہیں سلطان نصیر عطا کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.